बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये तेहरान है, इस्लामी जमहूरिया ईरान की आवाज।
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون صدق الله العلي العظيم
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ اے پیغمبر، آپ کہہ دیں کہ اہل کتاب آؤ ایک منصفانہ کلمے پر اتفاق کر لیں کہ خدا کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کریں، کسی کو اس کا شریک نہ بنائیں، آپس میں ایک دوسرے کو خدائی کا درجہ نہ دیں، اور اس کے بعد بھی یہ لوگ منہ موڑیں تو کہہ دیجئے کہ تم لوگ بھی گواہ رہنا کہ ہم لوگ حقیقی مسلمان اور اطاعت گزار ہیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران کی اردو نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں طہٰ شمیم اور دیگر دوستوں کا سلام قبول کیجیے۔ ابھی آپ سامعین سورہ آل عمران کی آیت 64 کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ قاری تھے حسین مسگری۔ اور سامعین، اب اس وقت کی نشریات میں شامل پروگراموں کی ترتیب سماعت فرما لیجیے۔ سب سے پہلے آپ سامعین عالمی خبریں سماعت فرمائیں گے، اور عالمی خبروں کے بعد عالمی مسائل پر مشتمل پروگرام زاویہ نگاہ پیش کیا جائے گا۔ پروگرام زاویہ نگاہ کے بعد آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرمائیں گے، اور نعت کے بعد ہمارا اگلا پروگرام صبح امید پیش کیا جائے گا۔ پروگرام صبح امید کے بعد آپ تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے سنیں گے، اور ہماری آج کی نشریات کا اختتام آج کے دن کی دعا پر ہوگا۔ تو سامعین، تو اس وقت نشریات میں شامل پروگراموں کی ترتیب ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ ہماری صبح کی پہلی مجلس کی یہ نشریات میڈیم وے میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ ریڈیو تہران کی اردو سروس کی نشریات IRIB ورلڈ سروس اپلیکیشن اور انٹرنیٹ کے ذریعے موبائل پر بھی براہ راست سنی جا سکتی ہیں۔ اسی طرح گزشتہ پروگراموں کے آرکائیو سے بھی آپ استفادہ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ انٹرنیٹ پر ریڈیو اور ٹی وی نشریات اور دیگر پروگراموں کو دیکھنے اور سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں۔ انٹرنیٹ پر ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ سامعین، ریڈیو تہران کی اردو نشریات میں خبروں کے اوقات کچھ اس طرح سے ہیں۔ صبح کی نشریات میں خبروں کا بلٹن پاکستان کے وقت کے مطابق 6:30 اور ہندوستان کے وقت کے مطابق 7 پیش کیا جاتا ہے۔ شام کی نشریات میں پروگرام گرد و پیش میں خبروں کا بلٹن آپ پاکستان کے معیاری وقت کے مطابق 6:00 اور ہندوستان کے وقت کے مطابق 6:30 سن سکتے ہیں۔ حالات حاضرہ کے جائزے پر مشتمل پروگرام نیم نگاہ میں خبریں پاکستان کے وقت کے مطابق 8:30 اور ہندوستان کے وقت کے مطابق 9:00 پیش کی جاتی ہیں۔ سامعین، اب سے کچھ لمحوں بعد ہم عالمی خبریں لے کر حاضر ہوں گے۔ پیش خدمت ہیں عالمی خبریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ریڈیو تہران سے عالمی خبریں لے کر حاضر خدمت ہیں۔ پہلے سماعت فرمائیے خاص خاص خبروں کا خلاصہ۔ ایران کے صدر ڈاکٹر حسن روحانی نے کہا ہے کہ خلیج فارس اور بحر عمان سے پانی کی ملک کے مرکزی اور مشرقی علاقوں میں منتقلی کا منصوبہ بہت عظیم اور تاریخی اہمیت کا حامل ہے۔ افغانستان کے لیے پاکستان کے خصوصی نمائندے اور نائب ایرانی وزیر خارجہ نے افغانستان میں داعش کی موجودگی اور خطے میں امن و سلامتی کو لاحق خطرات پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ اور عالمی خوراک پروگرام کے سربراہ نے یمن کے عوام کا محاصرہ ختم کیے جانے پر زور دیا ہے۔ اور اب پیش ہیں خبریں تفصیل سے۔ ایران کے صدر ڈاکٹر حسن روحانی نے کہا ہے کہ خلیج فارس اور بحیرہ عمان سے پانی کی ملک کے مرکزی اور مشرقی علاقوں میں منتقلی کا منصوبہ بہت عظیم اور تاریخی اہمیت کا حامل ہے۔ صدر مملکت ڈاکٹر حسن روحانی نے خلیج فارس اور بحیرہ عمان سے پانی کی ملک کے مرکزی اور مشرقی علاقوں میں جملہ ہرمزگان، کرمان، یزد، اصفہان، خراسان جنوبی، خراسان رضوی اور سستان و بلوچستان میں منتقلی کے منصوبے کی افتتاحی تقریب سے اپنے خطاب میں کہا ہے کہ گزشتہ 8 کے دوران ملک میں پانی اور مٹی کے شعبوں میں ایک انقلاب برپا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملک کی نالج بیسڈ کمپنیوں میں سرگرم عمل ایرانی نوجوانوں کی سعی و کوشش سے اس وقت ایران پانی کی منتقلی میں درکار بڑے پمپوں کو بنانے میں خود کفیل ہو گیا ہے۔ صدر ایران نے کہا کہ جنوبی خلیج فارس کے ممالک برسوں سے خلیج فارس کے پانی کو میٹھا بنا کر منتقل کرنے کے لیے غلط طریقے کا استعمال کر رہے ہیں، اور وزارت خارجہ کو چاہیے کہ ان ممالک کے اس اقدام سے ماحولیات پر پڑنے والے اثرات کا جائزہ لے اور ضروری اقدامات عمل میں لائے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے جنوب مشرقی صوبے سستان و بلوچستان کی پورٹس اینڈ شپنگ اتھارٹی کے سینئر عہدیدار حسین شہدادی نے کہا ہے کہ ساحلی شہر چابہار اپنے فری زون اور ممکنہ گنجائشوں کے ساتھ ایران اور وسطی ایشیا میں تجارت اور صنعت کا ایک نیا مرکز بنتا جا رہا ہے۔ یہ بات حسین شہدادی نے ایرنا نیوز ایجنسی کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے کہی۔ انہوں نے کہا کہ چین، ہندوستان، پاکستان اور خلیج فارس کے ممالک جیسی اقتصادی طاقتیں چابہار میں سرمایہ کاری کرنے پر فخر محسوس کرتی ہیں۔ حسین شہدادی نے کہا کہ ساحلی شہر چابہار میں اسلامی انقلاب سے پہلے ایک چھوٹی سی بندرگاہ ہوا کرتی تھی، لیکن اب بڑے بحری جہازوں کے لیے یہاں گودیاں موجود ہیں جہاں لوڈ اینڈ لوڈ کی گنجائش موجود ہے۔ اناج اتارنے والے جدید آلات اور کرینیں موجود ہیں۔ انہوں نے کہا کہ خطے میں اسٹریٹجک پورٹ کے طور پر چابہار بہت ہی اہم شمار ہوتا ہے۔ صوبہ سیستان و بلوچستان کی پورٹس اینڈ شپنگ اتھارٹی کے نائب سربراہ برائے اقتصادی امور نے کہا کہ مقام اور اہمیت کے لحاظ سے ساحلی شہر چابہار امام خمینی پورٹ اور شہید رجائی بندرگاہ کے بعد تیسرے نمبر پر ہے اور ملک 20% بنیادی سامان جیسے گندم، جو اور مکئی چابہار بندرگاہ کے ذریعے اتارا جاتا ہے۔ چابہار پورٹ اپنے محل وقوع کے اعتبار سے اپنے ہمسایہ ممالک کے سامان تجارت کے تبادلے کے لیے ایک سستا اور آسان ذریعہ شمار ہوتا ہے۔ چین، پاکستان، ہندوستان اور افغانستان، خلیج فارس کے ساحلی ممالک اور اس کے علاوہ وسطی ایشیا کی ریاستیں چابہار پورٹ کے ذریعے اپنے تجارتی لین دین کے حجم کو بڑھانے میں دلچسپی رکھتی ہیں۔ دنی اسنا، چابہار اور اٹلی کی بندرگاہ وینس کے درمیان انقریب شپنگ لائن کا آغاز کر دیا جائے گا۔ ایران کی ہلال احمر سوسائٹی کے سیکرٹری جنرل محمد حسن قوسیان مقدم نے ملک کی 6 سرحدوں پر کرونا کنٹرول کی مہم شروع کیے جانے کی خبر دی ہے۔ ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق محمد حسن قوسیان مقدم نے اس مہم کے آغاز کی خبر دیتے ہوئے کہا ہے کہ قومی سطح پر شروع کی جانے والی اس مہم کو ملک کی 24 زمینی، بحری اور فضائی سرحدوں پر شروع کیے جانے کی تیاری ہے۔ انہوں نے کہا کہ کرونا کے خلاف یہ مہم صوبہ ایلام میں مہران کی شہید سلیمانی، صوبہ خراسان رضوی میں دوغارون، صوبہ خوزستان میں شرمچہ اور جزابہ، صوبہ سیستان و بلوچستان میں میلک، زمینی سرحدوں اور صوبہ ہرمزگان کی کیش ہوائی سرحد پر شروع کر دی گئی ہے اور دیگر سرحدوں پر بھی اس مہم کو شروع کیے جانے کی تیاری مکمل ہو گئی ہے۔ قوسیان مقدم نے کہا کہ ان سرحدوں سے ملک میں داخل ہونے والے تمام مسافروں کا کرونا ٹیسٹ لیا جا رہا ہے۔ افغانستان کے لیے پاکستان کے خصوصی نمائندے اور نائب ایرانی وزیر خارجہ نے افغانستان میں داعش کی موجودگی اور خطے میں امن و سلامتی کو لاحق خطرات پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ ایرنا کی رپورٹ کے مطابق افغانستان کے لیے پاکستان کے خصوصی نمائندے صادق خان نے، جو ایک وفد کے ہمراہ تہران کے دورے پر ہیں، نائب ایرانی وزیر خارجہ سید عباس عراقچی کے ساتھ ملاقات کے دوران افغانستان کی تازہ ترین صورتحال، خاص طور پر اس ملک میں امن عمل کے بارے میں تبادلہ خیال کیا۔ اس موقع پر صادق خان نے افغانستان میں دیرپا امن کے حصول میں دونوں ممالک کے مؤثر کردار کے پیش نظر زیادہ سے زیادہ باہمی تعاون پر زور دیا۔ سید عباس عراقچی نے قیام امن کے مواقع سے فائدہ اٹھائے جانے کی بابت امید کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ افغانستان کے عوام کے بنیادی حقوق کے احترام اور گزشتہ 2 عشروں کے حاصلہ نتائج کو محفوظ رکھے جانے کی اسلامی جمہوریہ ایران کی جانب سے حمایت کی جاتی رہے گی۔ سید عباس عراقچی نے افغانستان کے تعلق سے قریبی تعاون کے حوالے سے پاکستان کے خصوصی نمائندے صادق خان کے موقف کا خیر مقدم کیا اور اس حوالے سے انہیں اسلامی جمہوریہ ایران کی مکمل آمادگی اور تعاون کا یقین دلایا۔ فریقین نے افغانستان میں داعش جیسے صفاق دہشت گرد گروہ کی موجودگی اور علاقے کی سلامتی اور استحکام کے لیے اس کے خطرات پر اپنی تشویش ظاہر کرتے ہوئے افغانستان میں قیام امن کے بارے میں باہمی صلاح مشورہ جاری رکھنے کی ضرورت پر زور دیا۔ بھارتی کسان یونین کے ترجمان نے بی جے پی کی مرکزی حکومت پر کسانوں کو دھوکہ دینے کا الزام لگایا ہے۔ بھارتی کسان یونین کے ترجمان راکیش ٹکیت نے اتوار کو الہ آباد میں ایک اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مرکزی حکومت صنعت کاروں کو سب کچھ فروخت کر دینا چاہتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ کم ترین حمایتی قیمت ایم ایس پی پر کوئی قانون نہیں بنایا جا رہا ہے، جس سے واضح ہو جاتا ہے کہ یہ کسان مخالف حکومت ہے۔ کسان رہنما راکیش ٹکیت نے کہا کہ وہ کسانوں میں شعور بیدار کرنے کے لیے دورے پر نکلے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پورے ملک میں جائیں گے اور کسانوں، تاجروں اور ملازمین کے ساتھ نریندر مودی کی قیادت میں مرکزی حکومت جو دھوکہ کر رہی ہے اس کو اجاگر کریں گے۔ پیپلز پارٹی چیئرمین سینٹ کے الیکشن میں مسترد شدہ ووٹوں کا معاملہ آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کرے گی۔ فاروق اشنائک، نیر بخاری اور لطیف کھوسا پر مشتمل قانونی ٹیم بنا دی گئی۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری اور شریک چیئرمین آصف علی زرداری سے یوسف رضا گیلانی نے ملاقات کی۔ ملاقات میں چیئرمین سینٹ الیکشن میں 7 ووٹ مسترد کیے جانے پر مشاورت کی گئی، جس میں فیصلہ کیا گیا کہ مسترد شدہ ووٹ کا معاملہ آج پیر کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کیا جائے گا۔ مریم نواز کی ضمانت منسوخ کرانے کے لیے نیب کی درخواست پر سماعت آج لاہور ہائی کورٹ میں ہوگی۔ نیب نے درخواست میں موقف اپنا رکھا ہے کہ مریم نواز الیکٹرانک اور سوشل میڈیا کے ذریعے ریاستی اداروں کے خلاف بیان بازی کر رہی ہیں۔ درخواست کے مطابق مریم نواز یہ تاثر دے رہی ہیں کہ ریاستی ادارے غیر فعال ہو چکے ہیں۔ نیب نے درخواست میں کہا ہے کہ چودھری شوگر ملز کیس میں ضمانت کا مریم نواز غلط فائدہ اٹھا رہی ہیں، ضمانت خارج کی جائے۔ درخواست میں مزید کہا گیا کہ مریم نواز کے دستاویزات فراہم نہ کرنے پر 11 اگست 2020 کو انہیں ذاتی حیثیت میں طلب کیا گیا تھا۔ اگست 2020 میں مریم نواز نے اپنی سیاسی طاقت کا استعمال کیا اور نیب آفس پر حملہ کروایا۔ سینی حکومت کے وزیر جنگ نے ایران کے مال بردار بحری جہاز میں ہونے والے دھماکے کے بارے میں زومانہ بیان دیتے ہوئے کہا کہ اسرائیل تمام محاذوں پر پیشگی اقدامات کا پابند ہے۔ یروشلم پوسٹ کے مطابق سینی حکومت کے وزیر جنگ بینی گنٹس نے سابق انٹیلیجنس چیف آموس یادلین سے گفتگو کرتے ہوئے ایرانی مال بردار بحری جہاز میں دھماکے کے بارے میں واضح بات کرنے سے گریز کیا۔ انہوں نے کہا کہ اس بات کا اعلان نہیں کیا جا سکتا کہ اسرائیل نے کیا کام کیا ہے اور کیا نہیں۔ قابل ذکر ہے کہ 10 مارچ کو بحیرہ روم کی آزاد سمندری حدود میں سفر کرنے والا ایران کا ایک مال بردار بحری جہاز دھماکہ خیز مواد سے ٹکرا گیا تھا، جس سے جہاز کو جزوی نقصان پہنچا تھا۔ ایک ایرانی عہدہ دار کا کہنا ہے کہ جغرافیائی حدود اور نشانہ بنانے کے طریقہ کار کو دیکھتے ہوئے قوی امکان یہ ہے کہ دہشت گردی اور تخریب کاری کی اس کارروائی میں اسرائیل کا ہاتھ ملوث ہے۔ عالمی خوراک کے پروگرام کے سربراہ نے یمن کے عوام کا محاصرہ ختم کیے جانے پر زور دیا ہے۔ اقوام متحدہ کے عالمی خوراک پروگرام ورلڈ فوڈ پروگرام WFM کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر ڈیوڈ بیزلی نے یمن پر جارحیت کے مرتکب ہونے والی قوتوں سے مطالبہ کیا کہ وہ اپنا اسلحہ خاموش کر دیں تاکہ یمن پر مسلط کردہ جنگ اور اس ملک کے وسیع عریض علاقوں میں پھیل جانے والے خطرناک قحط کے ذریعے یمنی شہریوں کے ممکنہ آباد کو کم کیا جا سکے۔ اسلام ٹائمز کے مطابق ڈیوڈ بیزلی کہنا تھا کہ یمن کی موجودہ صورتحال کسی المیہ سے کم نہیں، جبکہ یہ ملک زمین پر موجود سب سے بڑے انسانی بحران کا شکار ہو چکا ہے، جس میں اب تک 1.6 کروڑ یمنی شہری قحط کا شکار ہو چکے ہیں، جن میں سے 50 لاکھ کی حالت ناگفتہ بے ہے۔ عالمی خوراک پروگرام کے سربراہ نے یمن پر مسلط کردہ سعودی جارحیت کی جانب اشارہ کیے بغیر کہا کہ یمن میں وقوع پذیر ہونے والا بحران انسانی افعال کا شاخسانہ ہے اور یہ اہم نہیں کہ ہم کس فریق کو ملامت کر رہے ہیں، تاہم جاری جنگ کو بند کر دیا جانا چاہیے۔ ڈیوڈ بیزلی نے کہا کہ میں بھی سیاستدانوں کو جنگ بندی کے لیے ضروری اقدامات اٹھانے پر قائل کر رہا ہوں، جبکہ اب وقت آن پہنچا ہے کہ جنگ ختم کر دی جائے، کیونکہ یمن میں تاریخ کا سب سے بڑا انسانی بحران وقوع پذیر ہونے کو ہے۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ ابھی آپ سامعین عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے۔ یہ نشریات آپ ریڈیو تہران سے سن رہے ہیں اور سامعین اب پیش خدمت ہے عالمی مسائل پر مشتمل پروگرام زاویہ نگاہ۔ یہ پروگرام سہ اردو ٹی وی کی پیشکش ہے، جسے آپ سامعین کے استفادے کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ تو لیجیے سماعت فرمائیے زاویہ نگاہ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ہفتہ وار پروگرام زاویہ نگاہ کے ساتھ میں ہوں عظیم سبزاری، اور اب آغاز کرتے ہیں آج کے گفتگو کے سیگمنٹ کا۔ آپ جانتے ہیں کہ ایک جانب افغانستان میں امن کے قیام کی کوششیں تیز تر ہوتی دکھائی دے رہی ہیں، تو دوسری جانب افغانستان میں تشدد کے واقعات میں بھی اضافہ ہوا ہے، اور حکومت افغانستان نے براہ راست تو نہیں لیکن بالواسطہ طور پر طالبان کو دہشت گردانہ حملوں کا اور حالیہ واقعات کا ذمہ دار قرار دیا ہے۔ دوسری جانب امریکہ کی جانب سے یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ افغانستان میں نئے انتخابات سے پہلے پہلے اور امن مذاکرات کے باقاعدہ آغاز سے پہلے، جو بین الافغانی مذاکرات ہیں اس سے پہلے پہلے افغانستان کے اندر ایک عبوری حکومت قائم کی جائے جس میں طالبان کو بھی شریک کیا جائے۔ اس حوالے سے افغانستان کے اندر کافی اختلاف پایا جاتا ہے، اور بعض افغان جو دھڑے ہیں اور سیاسی جماعتیں ان کی جانب سے اس کی مخالفت کی جا رہی ہے طالبان کو شریک کرنے کی عبوری حکومت کے حوالے سے۔ ساتھ ہی امریکہ کا پورا اصرار یہ ہے کہ نئی عبوری حکومت قائم کی جائے، اور عبوری حکومت کے تحت ہی افغانستان کے اندر انتخابات عمل میں لائے جائیں، جبکہ صدر اشرف غنی نے اس کی کھل کر مخالفت بھی کی ہے۔ افغانستان میں عبوری حکومت کے قیام کے حوالے سے امریکہ کا اصرار، اس کے پس پردہ مقاصد کیا ہیں، اس روس اور ترکی میں امن مذاکرات کے حوالے سے بات چیت ہے، سب باتیں سامنے آئی ہیں، ایک دو کانفرنس سے ہونے والی ہیں، ان کانفرنسوں میں کیا توقعات وابستہ ہیں، اور اسی طرح اس بات کا ہم آج کے پروگرام میں جائزہ لیں گے کہ کیا افغانستان میں عبوری حکومت کا قیام افغانستان میں امن اور استحکام لانے میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے یا اس پر منتج ہوگا یا نہیں. ایک بار پھر امریکہ اور بڑی طاقتیں وہی کھیل کھیل رہی ہیں جنہوں نے بون کانفرنس میں کھیلا تھا کہ اس کے بعد پھر افغانستان ایک طویل عرصے تک خانہ جنگی کا شکار رہا. اس وقت بیلجیم سے ہمارے ساتھ اسکوائپ پر موجود ہیں سینئر تجزیہ نگار جناب فیصل محمد خان, محمد فیصل خان صاحب. فیصل محمد خان صاحب, آپ کو بھی میں پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں. السلام علیکم.
السلام
فیصل صاحب. دیکھیے, امریکہ پچھلے 20-25 برس سے طالبان کے خلاف جنگ کرتا آیا ہے, پھر اس نے طالبان کے ساتھ معاہدہ کیا ہے. طالبان کے ساتھ معاہدہ کرنے کے بعد اب اس نے اسی افغان حکومت کو اس بات پر مجبور کرنے کی کوشش کی ہے کہ جس کو اس نے خود بنایا تھا طالبان کے مقابلے کے لیے, اب وہ اس کو کہہ رہا ہے کہ طالبان جو ہیں وہ اس کو اس میں مشارکت دی جائے افغان حکومت کے اندر, جبکہ طالبان جو ہے وہ الیکٹڈ باڈی تو فی الحال نہیں ہے افغان عوام کی. اگر دیکھا جائے تو افغان عوام کی الیکٹڈ باڈی تو وہی ہے جو اشرف غنی کی بظاہر حکومت ہے. آپ کے خیال میں امریکہ کا اصرار کیا ہے, اس موضوع پر اصرار کیوں کر رہا ہے امریکہ؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے, افغان عمل اپنے آغاز سے ہی بڑی مشکلات کا شکار رہا ہے. اب صورتحال یہ ہوئی ہے, بنیادی طور پر جو دوحہ کے جو معاملات تھے وہ کسی حد تک کامیاب ہو گئے تھے, لیکن کے اندر جو ٹرانزیکشن کا طریقہ کار تھا, جو جمہوری معاملات تھے, کچھ طریقہ کار جس کے اندر کچھ گڑبڑ ہوئی اور اس میں جو لینتھی ہو گیا تو اس کی وجہ سے ہمارا معاملہ خراب ہوا. اچھا, اب ہوا یہ بدقسمتی سے کہ یہ شاید ہو سکتا ہے کہ اگر اس میں یہ پرابلمس نہ کریٹ ہو کار کے اندر تو ہو سکتا تھا شاید یہ فوجی وہاں سے فوری طور پر نکال لیتے, کیونکہ ٹرمپ کا ایک خیال تھا کہ وہ یہ چاہتے تھے کہ یہاں یورپین یونین میں اس بات کی نوید آئی تھی کہ ہاں امریکن سفارتخانے میں, کہ ٹرمپ کی کوشش ہے کہ وہ چاہتے تھے جلدی سے نکال لیں اور پھر کوئی نوبل شوبل انعام وغیرہ کا جو ایک طریقہ کار ہے کہ ان کو کچھ مل جائے. لیکن بدقسمتی سے کہ یہ سارا معاملہ ختم ہو گیا اور یہ اب بائیڈن صاحب آ گئے. اب بائیڈن کی کوشش یہ ہے, وہ یہ چاہتے ہیں کہ جو بنیادی طور پر جو موجودہ حکومت ہے وہ اور طالبان دونوں ساتھ بیٹھے, اور اس کے اندر جو ہے جو عبوری حکومت کے اندر دونوں ساتھ بیٹھے, تو وہ معاملہ جو ہے نا وہ کہیں کسی حد تک گڑبڑ ہے. کیونکہ اس کے اندر دیکھیں نا, طالبان کا یہ موقف بالکل درست ہے. وہ طالبان یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم نے اتنے عرصے تک جنگ لڑی اور اتنا کچھ کر کے ہم ایک آزادی کے قریب پہنچے ہیں, تو ہم نے جن لوگوں سے جنگ لڑی یا جو جن سے ہماری جنگ تھی ان کے جو حامی تھے, ہم ان کے ساتھ اب کیوں کوآپریٹ کریں؟ اچھا, اب اس مسئلے کے اوپر جو ہے یہ معاملہ بنیادی طور پر امریکہ سے اس لیے کر رہا ہے کہ امریکہ یہ چاہتا ہے کہ وہاں پہ جو اس کے سپورٹر ہیں امریکن, جو بائیڈن کے ساتھ جو اس وقت جو ڈیپ اسٹیٹ وغیرہ ہیں, وہ یہ چاہتے ہیں کہ امریکہ کے اندر کسی نہ کسی طریقے سے فوجیں تو شاید نکال لیں جیسے یہ کہہ رہے ہیں, لیکن جو ہمیں پتہ لگا ہے وہ یا یورپین یونین میں بھی ڈسکس ہوا ہے, نیٹو کے اندر بھی, کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہاں پہ ان کے کچھ کنٹیکٹرز رہیں, اور وہ کنٹیکٹرز جو رکھنا چاہتے ہیں وہ اصل میں ان کا کچھ ہے. اب اسی حوالے سے آپ دیکھیں کہ اب یہ جو روس جو تھا اب بیک فوٹ پہ تھا, لیکن اس کا فرنٹ پہ آنا یہ ظاہر کرتا ہے کہ خطے میں کوئی بڑی تبدیلیاں ہونے والی ہیں. روس کا حالیہ پالیسی بیان اس تناظر میں بہت اہم ہے. صحیح. تو اگلے چند میں جو افغان گروہوں کے درمیان جو امن مذاکرات ہونے جا رہے ہیں, غالباً شاید 18 مارچ کو ہیں, اور جس کی میزبانی روس کر رہا ہے, تو اس میں دیکھیں تمام طالبان سمیت تمام اسٹیک ہولڈرز کو دعوت دی گئی ہے, لیکن جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ اس میں کچھ دھڑوں کو اعتراض ہو سکتا ہے. دیکھیے, سننے میں تو یہ آیا ہے کہ بیک چینل پہ اس میں کوشش کی جا رہی ہے, لیکن دیکھیے کیا ہوتا ہے, ابھی دیکھتے ہیں اس پہ.
فیصل خان صاحب, ظاہر ہے کہ افغان امن مذاکرات کی بات ہو رہی ہے, امریکہ جو ہے وہ عبوری حکومت کے قیام پر زور دے رہا ہے, اور علاقائی طاقتوں کے حوالے سے بھی جو بیانات سامنے آ رہے ہیں خاص طور سے روس کی جانب سے, وہ بھی اندیا دیا ہے کہ وہ بھی اس بات کے حق میں ہے. میرا بنیادی سوال یہ ہے کہ کیا افغانستان میں عبوری حکومت کا قیام 40 سالہ جنگ کے خاتمے پر منتج ہوگا اور افغان عوام کو جو ہے امن و چین اور سکون مل سکے گا یا نہیں؟ یہ ہمیں وہی بون کانفرنس کی تکرار دکھائی دیتی ہے.
دیکھیے, میں سمجھتا ہوں کہ عبوری حکومت کا جو قیام کا جو مطالبہ ہے وہ تو امریکہ کی طرف سے, اور کہیں کہیں یہ روس کی طرف سے بھی آ رہا ہے. جیسے میں نے آپ سے پہلے کہا تھا کہ روس کی بھی خواہش ہے کہ اب اس میں طالبان کو بھی شامل کیا جائے, وہی چاہتے ہیں کہ طالبان کو اس متفقہ حکومت میں شامل کرنا ہے. اصل میں جو ایک بڑی پرابلم آ رہی ہے وہ یہ ہے, وہ آپ جائیں گے عبوری حکومت پہ تو بات کا مرحلہ, ابھی تو سب سے بڑا مرحلہ پیدا ہو گیا ہے وہ یہ ہے کہ جو امریکہ نے جو مسودہ ان کو دیا ہے, اس مسودے کے اوپر بھی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ شاید غالباً جس کے اوپر طالبان شاید راضی نہیں ہوں گے, بلکہ طالبان کی شاید کوئی دوسرے دھڑے بھی راضی نہیں ہو, کیونکہ اس کے اندر کوئی جو چیز جو مسودہ ہمیں یہاں اس کے مسودے کی کاپی یورپین یونین کے پاس بھی آئی ہے, تو وہاں یہ پتا لگ رہا ہے اس کے اندر جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ امریکہ یہ چاہتا ہے کہ جو بھی گورنمنٹ آئے گی, مطلب ابوری میں تو ٹھیک ہے, ابوری میں چاہتے ہیں کہ وہ, جیسا بھی آپ نے کہا تھا, وہ چاہتے ہیں کہ کچھ کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ وغیرہ ہوں, لیکن بنیادی طور پر یہ غلط ہوگا کیونکہ کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ تو ان کا کام ہے جو وہاں کی منتخب حکومت ہوگی. لیکن چلے, اگر عبوری حکومت بھی اگر کچھ ایسے کام کر سکتی ہے جو اگر افغانستان کے لیے بہتر ہو تو وہ تو ٹھیک ہے, لیکن وہ جو امینڈمنٹ جاتے ہیں اس میں وہ امریکی مفاد اور ان کے تحفظ کے حوالے سے, جس میں ان کے کنٹریکٹر اور کچھ تھوڑے بہت لوگوں کی وہاں موجودگی کی بھی بات ہے. اچھا, اس میں ایک مسئلہ اور یہ بھی ہے کہ دیکھیے, ابھی آپ کو جیسے پتا ہے کہ یہ اس میں افغان حکومت بڑی مخالفت کر رہی تھی, اس کی وجہ یہ کہ افغان حکومت کے ساتھ بھارت کا بڑا اس کے اندر معاملہ ہے, کیونکہ ابھی تک کہنے کو تو جو وہاں سے شٹ اپ کال ان کو ملی تھی امریکی وزیر خارجہ کی طرف سے تو وہ خاموش ہو گئے, ان کے لہجے میں نرمی آئی ہے, لیکن پسے پردہ جو ہمیں ابھی پتہ لگا ہے کہ ابھی بھی مسلسل ان کی کوشش یہ ہے کہ وہ بھارت کو چاہتے ہیں, اشرف غنی کے بھارت کو بھی ساتھ شامل کیا جائے کہیں نہ کہیں اس اسٹیک کے اندر. تو یہ سارے معاملات ہیں اس میں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ عبوری حکومت فوری طور پر تو شاید اتنا اس کا اثر نہیں ہوگا, جو دوحہ مذاکرات کے اندر جس طرح کامیاب چل رہے تھے اگر اسی طرح کر کے ان کو یہ چلاتے تو زیادہ بہتر ہوگا, لیکن اب جیسے جیسے اس میں فریق بڑھتے جا رہے ہیں, اب روس بھی آ گیا اس میں, بھارت بھی اس میں آنا چاہ رہا ہے, تو پاکستان تو آلریڈی ہے ہی. اور ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ پاکستان کی طرف سے بات کی گئی تھی کہ پاکستان نے کہا تھا کہ اس کے اندر بھارت کو کوئی اسٹیک نہ دیا جائے کیونکہ بھارت کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے, جبکہ ایران کے حوالے سے بھی پاکستان نے کہا تھا کہ ایران اور پاکستان جو ہے کیونکہ افغانستان کے حوالے سے ان کے پڑوس میں, تو وہ اپنا کوئی کردار ادا کر سکتے ہیں.
فیصل صاحب, امریکہ بظاہر خواہش یہ دکھائی دیتی ہے کہ امریکہ افغانستان سے اپنی فوجیں نکالنا چاہتا ہے. اب امریکہ کی جو عہد شکنی کی ایک پوری تاریخ ہے, اور اگر ماضی قریب میں دیکھیں تو عراق کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ جہاں امریکہ نکلنے کے بعد دوبارہ واپس آ گیا. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ امریکہ کی عہد شکنی کے تناظر میں واقعی امریکہ میں یہ عزم پایا جاتا ہے کہ وہ افغانستان سے سنجیدہ طور پر اپنی فوجیں نکال لے گا, اور اسی لیے وہ یہ ساری تگودو کر رہا ہے؟
دیکھیے, اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ امریکہ کا جو ماضی ہے وہ تو درست نہیں ہے, اور پھر ویسے بھی آپ کو بتایا کہ امریکہ کی ایک ویسے بھی تاریخ رہی ہے, اور اب تاریخ کے علاوہ بھی امریکہ کا ایک اصول بھی رہا ہے کہ وہ فوری طور پر اپنی پالیسیز جو ہیں وہ چینج کرتے رہتے ہیں. ان کی پالیسی کوئی لانگ ٹرم پالیسیاں ان کی نہیں ہوتی, وہ براہ راست اپنے مفادات کو دیکھتے ہیں. اچھا, اب دیکھیے نا, جیسے میں نے کہا تھا, اس میں مجھے اسی لیے شک ہوتا ہے کہ یہ اس میں جو امریکہ کی بدنیتی آتی ہے, امریکہ میں جو خاص طور پہ جو بات کہنا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک عبوری انتظامیہ تشکیل دی کا منصوبہ پیش کرتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ ایک متفقہ آئین اور انتخابات کے انعقاد تک وہ کام کرے گا. تو یہاں جو میں سب سے بڑی بات ہے, جو متفقہ آئین والی بات ہے, یہ بات غلط ہے. اس آئین کے اندر جو منصوبہ, جو امریکی مسودہ ہے جس میں کہہ رہا ہوں, اس کے اندر کہیں نہ کہیں امریکہ کو وہاں موجود رہنے کی بات ہے. اچھا, اس بات کے اوپر کوئی بھی نہیں مانے گا, یہ میں آپ سے حقیقتاً کہہ رہا ہوں. مجھے نہیں پتا, شاید ہو سکتا ہے روس کے کہنے کے اوپر, کیونکہ یہ تو بات ہو گئی ہے, کیونکہ روس کے جو وزیر خارجہ کے ترجمان ہے ماریا زخروف, ان کا یہ بیان آیا ہے کہ افغانستان کے جو پرامن سیاسی عمل ہے اس کے اندر تمام دھڑے شامل ہونے کے لیے تیار ہیں. ٹھیک ہے, شامل ہو جائیں گے, لیکن جو امریکہ کی جو باتیں ہیں نا, اور جو انہوں نے مسودہ دیا, اس پر کوئی نہیں مانے گا. اور مجھے لگتا ہے کہ شاید ہو سکتا ہے کہ اگر امریکہ کی, یہ بھی میں تجزیہ دے رہا ہوں, میرے پاس خبر نہیں ہے, ہو سکتا ہے کہ شاید امریکہ کی خواہش ہو کہ وہ اس مسودے کے اوپر اگر یہ دھڑے اگر مان جائے تو بعد میں وہ فوری طور پر جو ہے فوجوں کو نکال لے, اور پھر یا کوئی ایسا کوئی ایک آسرا اس طرح رکھے یا کوئی ایسا سکم اس میں رکھے کہ دوبارہ امریکہ پھر وہاں پہ فوجی اپنے داخل کر سکے. تو یہ آپ کی بات جو آپ نے کہی ہے اس میں بالکل, اس میں کسی حد تک نظر آتی ہے حقائق.
صحیح. فیصل صاحب, آپ نے اپنی گفتگو میں روس کی بات کہی تھی کہ روس جو ہے وہ اب اس میں دلچسپی لے رہا ہے افغانستان میں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ روس بھی یہی چاہتا ہے, اس کی بھی خواہش یہی ہے کہ افغانستان سے امریکی فوجیں جو ہیں وہ چلی جائیں اور یہ معاملہ جو ہے وہ سلجھا لیا جائے؟
امریکہ کا بالکل مکمل انخلا ہو. اور جو ابھی بات کی آپ نے اس میں, دیکھیے داعش کے حوالے سے بتا دوں, یہ چھوٹی سی چیز ایڈ کروں کہ داعش جو ہے نا, بنیادی طور پر یہ جو امریکن کے جو کنٹریکٹرز ہیں جن کو کہیں ڈائن کور یا بلیک واٹر کہا جاتا ہے, بنیادی طور پر یہ ان کے سول ایک فوجی ہیں, جو سول کنٹریکٹرز ہیں فوجی ہوتے ہیں, لیکن چونکہ وہ وار کرائمز وغیرہ کا مسئلہ نہ ہے تو ان کو ایک نام دے دیا ہے کنٹریکٹرز کا. بنیادی طور پر یہ ہے وہ ملٹری ہے, یو ایس کی پرائیویٹ ملٹری ہے. تو وہ اصل میں جو داعش وہاں پر موجود ہے اس کے اندر, یہ میرے پاس حقیقتاً یہ ثبوت وہاں پر موجود ہمیں ملے ہیں یا شیئر کیے گئے ہیں کہ وہ جو داعش کے نام سے جو کام کر رہے ہیں وہ بنیادی طور پر بلیک واٹرز ہی ہیں, ان کے پرائیویٹ سول کنٹریکٹر ہیں. تو روس نے یہ کہا ہے کہ اگر امریکہ جب وہاں سے نکلے گا تو مکمل انخلا ہوگا, نہ صرف مکمل انخلا ہوگا بلکہ وہ وہاں پہ جو امریکہ نے جو اپنے کنٹریکٹر رکھنے کی بات کی ہے, روس کا کہنا ہے کہ وہ کنٹریکٹر بھی وہاں سے جائیں گے.
صحیح. بہت شکریہ جناب فیصل محمد خان صاحب آپ کا اس گفتگو کے لیے. اور ناظرین آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہے۔
ابھی آپ سامن پروگرام زاویہ نگاہ سماعت فرما رہے تھے، اور اب پیش خدمت ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
جب سے ہوا ہے ان کا کرم، خیریت سے ہوں، جب سے ہوا ہے اب دکھ نہ درد ہے نہ ستم، خیریت سے ہوں، اب دکھ نہ درد ہے نہ ستم، خیریت سے ہوں۔ تھاما ہے جب دامن خیر الانام کو، تھاما ہے جب سے دامن خیر الانام کو، قائم ہے تب سے بھرم خیریت سے ہوں، قائم ہے تب سے میرا بھرم خیریت سے ہوں۔ عشق نبی میں نبی میں ایسا ملا ہے سرور کے، اب چاہیے نہ جاؤ حشم خیریت سے ہوں، اب چاہیے نہ جاؤ حشم خیریت سے ہوں، اب دکھ نہ درد ہے نہ ستم خیریت سے ہوں۔
اور سامعین اب سماعت فرمائیے پروگرام صبح امید۔
صبح امید،
عزیز سامعین، محمد و آل محمد پر درود و سلام، آپ کی صحت و سلامتی اور ایک اچھے دن کی دعا کے ساتھ پروگرام صبح امید لے کر حاضر ہیں۔ حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جو شخص بچوں پر الفت و مہربانی اور بڑوں کا احترام نہ کرے وہ مجھ سے نہیں ہے۔ لیجئے سماعت فرمائیے صبح امید۔ سامعین، انسان محبت کا طلبگار ہوتا ہے۔ محبت ایک ایسی منفرد شے ہے جس سے اسے اسیر کیا جا سکتا ہے اور اسے بلندی کی طرف لے جایا جا سکتا ہے۔ محبت نفس کی تربیت اور سخت دلوں کی نرمی کا ذریعہ ہے، اس لیے کہ محبت ہی وہ شے ہے جس سے دوسروں کے دل و دماغ کو مسخر اور اس کے دل کو اپنے قابو میں کیا جا سکتا ہے اور انہیں طغیان و بغاوت اور برائیوں سے روک کر بندگی اور حق و صداقت کی طرف لے جایا جا سکتا ہے۔ بچوں، نوجوانوں، یہاں تک کہ ضعیفوں کو بھی محبت کی ضرورت ہوتی ہے۔ محبت بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے نہایت ضروری ہے، اس لیے کہ اگر وہ اپنے ساتھ والدین کو الفت و محبت کا سلوک کرتے ہوئے دیکھیں تو بہت سی کمیوں کو وہ خود ہی نظر انداز کر دیں گے۔ ماہر علم النفس بہت سی برائیوں، کجرویوں اور انحرافات کا سبب محبت اور توجہ کی کمی کو قرار دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جب تک ان بے توجہی یا کم توجہی کا ازالہ نہ ہوگا ان کی اصلاح ممکن نہیں ہے۔ بچوں اور نوجوانوں کو بوڑھوں سے زیادہ محبت اور توجہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ جس طرح سے کھانا پینا ان کے لیے ضروری ہے، بالکل اسی طرح سے محبت اور توجہ بھی ضروری ہے۔ محبت کے ساتھ ان کے عواطف و احساسات کی بخوبی اور بآسانی تربیت کی جا سکتی ہے اور انہیں اچھا انسان بنایا جا سکتا ہے۔ استاد و مربی ان کی اس ضرورت کو نظر انداز کر کے ان سے بہتر تعلقات استوار نہیں کر سکتے اور اپنا تربیتی پیغام اس تک نہیں پہنچا سکتے۔ پہلے اسے بچے کا دل جیتنا پڑے گا، تب کہیں جا کر اس کے دل و دماغ تک رسائی ممکن ہوگی۔ جب تک اسے یہ احساس نہ ہو جائے کہ آپ اس سے محبت کرتے ہیں، تب تک وہ آپ کی بات پر کان نہیں دھرے گا۔ انسان اسیر محبت ہوتا ہے اور احسان و اظہار، محبت و دوستی انسان کو بندگی کی سرحد تک لے جا سکتی ہے۔ خداوند عالم بھی اپنے بندوں کو دوست رکھتا ہے اور اس کی دوستی انسان کے رشد و کمال اور اس کی ترقی کا سبب بنتی ہے اور رذائل اور برائیوں کو اس سے دور کرتی ہے۔ قرآن کریم میں بہت سے مقامات پر پروردگار عالم نے اپنے بندوں سے اپنی محبت کا ذکر کیا ہے، جیسا کہ مربی کے طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، اے موسیٰ، میں نے اپنی محبت تمہارے دل میں ڈال دی تاکہ تم میری آنکھوں کے سامنے تربیت پاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، خدایا، کون سا عمل تیرے نزدیک افضل و برتر ہے؟ ارشاد ہوا، بچوں کو دوست رکھو، اس لیے کہ میں نے انہیں اسلام اور توحید کی فطرت پر پیدا کیا ہے۔ تربیت کی سب سے اہم اور مؤثر روش محبت ہے۔ محبت جاذبیت، کشش اور مقصد پیدا کرتی ہے اور باغی و سرکش انسان کو رام کر دیتی ہے اور شریر و نافرمان بچوں کو آرام اور سکون بخشتی ہے۔ گھر میں بچے قانون اور رعایتوں سے زیادہ محبت و عطوفت کی ضرورت محسوس کرتے ہیں اور ان کی روح کی سلامتی و سعادت مندی کی تکمیل اس وقت ہوتی ہے جب گھر کی فضا اور ماحول میں الفت و عطوفت اور مہر و محبت قائم ہو۔ لہذا اگر والدین بچوں کی ضرورت پر قادر نہ ہوں تو ان کے یہاں احساس کمتری پیدا ہو جائے گی جو انہیں آگے جا کر فردی اور معاشرتی زندگی میں مشکلوں سے دوچار کر دے گی۔ گھر کے ماحول کو محبت سے مملو ہونا چاہیے تاکہ بچوں کے لیے اس میں صحیح و کوشش کی راہ ہموار ہو سکے۔ محبت تعلیم و تربیت کی بہت سی مشکلات کو برطرف کرتی ہے، خاص طور پر فکری و ثقافتی امور میں محبت کا دخل ہوتا ہے۔ بہت سے امور جو بڑی بڑی کوششوں اور جافشانیوں سے حل نہیں ہوتے، وہ ایک تبسم سے حل ہو جاتے ہیں۔ والدین کو چاہیے کہ وہ اپنی صرف دلی محبت پر قناعت اور اکتفا نہ کریں، بلکہ محبت تربیت میں اس وقت مؤثر واقع ہو سکتی ہے جب اس کا اظہار کیا جائے اور اولاد پر واضح ہو جائے کہ وہ ان سے کتنی محبت کرتے ہیں، کیونکہ صرف دل سے محبت کرنا محبت کرنے والے کے لیے تو مفید ہو سکتی ہے، مگر اس کے لیے مفید نہیں ہوگی جس سے محبت کی جا رہی ہے۔ اظہار محبت ایک ایسا نسخہ ہے جس کی تاکید اور سفارش معصومین علیہم السلام نے متعدد مقامات پر کی ہے، لہذا والدین کو چاہیے کہ وہ مختلف طریقوں سے اپنی اولاد سے محبت کا اظہار کریں۔ اور سامعین، اب پیش ہے ایک سامع کا خط۔ محترم جناب سید سردار حسین صاحب شہر غازی پور یو پی ہندوستان سے لکھتے ہیں کہ ریڈیو سے نشر ہونے والے پروگرام ہماری معلومات میں اضافہ کرتے ہیں، آپ لوگ بہت اچھا پروگرام ترتیب دیتے ہیں، پروگرام مقدس دفاع، صبح امید، کلام نور، منار نور اور مناسبتی پروگرام ہمیں بہت زیادہ پسند ہیں، پروگرام بزم دوستاں سن کر دل باغ باغ ہو جاتا ہے کیونکہ اس میں جوابات بڑے ہی پیارے انداز سے دیے جاتے ہیں۔ اور سامعین محترم سید سردار حسین صاحب کے شکریہ کے ساتھ اب پیش ہے ایک داستان۔
کہتے ہیں کہ قدیم زمانے میں ایک بہت ہی غریب قسم کا درویش رہا کرتا تھا، اس کے پاس گھر تھا نہ گھر بار، اس وسیع و عریض اور عظیم دنیا میں اس کے پاس ہاتھ پیروں، آنکھ، ناک، کان اور دل و زبان کے علاوہ اور کوئی دولت نہیں تھی، لیکن عقل مندوں کو اچھی طرح معلوم ہے کہ یہ بھی کوئی کم دولت نہیں ہے اور یہ نعمتیں عقل مندوں کے لیے عظیم سرمایہ ہیں۔ قصہ مختصر یہ کہ درویش ننگے پیر چلتا پھرتا، اگرچہ اس کے پاس کچھ نہ تھا مگر وہ اپنے خالی ہاتھوں سے کام کرتا، آنکھوں سے دیکھتا اور خدا واحد کی محبت کو دل میں سجاتا اور دل و زبان سے ہمیشہ اس کا شکر ادا کرتا تھا۔ دوستو، ہمارے قصے میں جو درویش ہے وہ مسلسل سفر میں رہتا اور ایک شہر سے دوسرے شہر جاتا آتا اور یوں زندگی بسر کیا کرتا تھا۔ انہی دنوں میں کسی ایک دن کی بات ہے کہ یہ آزاد منش اور تہی دست درویش ایک قافلے کے ساتھ کوفے سے باہر نکل آیا۔ ہمارا یہ درویش یہ جانے بوجھے بغیر کہ یہ قافلہ کہاں جا رہا ہے اور کس لیے جا رہا ہے، خراما خراما چلنے لگا اور یہ شعر گنگناتا جا رہا تھا۔ نہ بے اشتری سوارم، نہ چو شتر زیر بارم، نہ خدا وند رعیت، نہ غلام شہر یارم، غم موجود و پریشانی معدوم ندارم، نفسی می زنم آسودے و عمری می گزارم۔ قافلے میں شامل ایک شخص نے جو اونٹ پر سوار تھا درویش سے کہا، بھائی درویش تم کہاں چلے آ رہے ہو؟ تم واپس چلے جاؤ کہ یہ سفر بہت کٹھن ہے، یہ پیدل کا سفر نہیں اور تمہارے پاس تو راستے کا کھانا پینا بھی نہیں ہے۔ درویش نے اس کی سنی انسنی کر دی اور آگے بڑھتا رہا۔ وہ اونٹ سوار جس نے یہ بات درویش سے کہی تھی وہ ایک صحت مند اور تندرست قسم کا نوجوان تھا اور اس کے پاس مال دنیا میں کوئی چیز کم نہ تھی، نہ کوئی دکھ نہ بیماری، نہ کوئی غم نہ فکر معاش، بڑا تندرست نوجوان تھا۔ آرزوؤں کے طویل سلسلے اور نعمتوں کی فراوانی میں پلنے والا یہ نوجوان سارے راستے اس درویش پر نگاہیں جمائے ہوئے تھا کہ کبھی یہ لڑکھڑا کر زمین پر گرتا اور حال سے بے حال ہو کر اس دنیا سے چلا جاتا ہے۔ اس نے اپنے ایک ہم سفر سے کہا، یہ درویش جو ننگے پیر ہمارے پیچھے پیچھے چلا آ رہا ہے عنقریب بے حال ہو کر زمین پر گرے گا اور ختم ہو جائے گا۔ میں نے اسے سمجھایا تھا کہ واپس چلا جائے مگر اس نے سنی انسنی کر دی۔ اب اسے پتا چل جائے گا کہ اس نے سخت غلطی کی ہے اور میری بات مان لینی چاہیے تھی، لیکن اس وقت تک بہت دیر ہو چکی ہوگی، پشیمانی کا بھی کوئی فائدہ نہ ہوگا اور وہ اس بے آب و گیاہ صحرا میں مر جائے گا اور غربت و تنہائی کی خاک اس پر سایہ کرے گی۔ قافلہ مسلسل آگے بڑھتا جا رہا تھا اور درویش کھلے سر اور ننگے پیر قافلے کے پیچھے پیچھے دوڑا چلا آ رہا تھا۔ بلا کی تھکن اور شدت کی بھوک و پیاس اسے امان نہیں لینے دے رہی تھی، مگر وہ تھا کہ چلا جا رہا تھا۔ کافی دیر کے بعد قافلہ ایک سرسبز و شاداب وادی میں پہنچا جہاں ایک نخلستان تھا بڑا ہرا بھرا۔ قافلہ وہاں رکا تاکہ قافلے والے کچھ دیر آرام کر سکیں، کچھ کھائیں پیئیں اور تھکاوٹ دور ہو تو پھر سفر شروع کیا جائے۔ ابھی وہاں پہنچے ہوئے تھوڑی دیر نہیں گزری تھی کہ اس تنو مند نوجوان کی اجل آن پہنچی اور وہ مر گیا۔ درویش اس کے سراہنے آیا اور کہنے لگا، میں سختیوں سے نہیں مرا اور تم آسائشوں سے مر گئے۔ لیکن وہ نوجوان تو اب زندہ نہیں تھا، جو درویش کی بات سنتا اور سمجھتا کہ اس نے غلط اندازہ لگایا تھا۔ البتہ جن لوگوں نے اس سے پہلے اس نوجوان کی درویش کے ساتھ گفتگو سنی تھی، وہ اس واقعے پر بڑے حیران و پریشان تھے۔ درویش نے ان لوگوں سے کہا، بھائیو، اس میں حیرانگی کی کون سی بات ہے؟ ایک شخص نے کہا، حیرت کیوں نہ ہو بھائی، ایک صحت مند جوان، وہ بھی اونٹ پر سوار ہو، نہ راستے کی سختی اٹھائے، نہ بھوک پیاس کا احساس تک اسے ہو، راستے بھر کھاتا پیتا چلا آ رہا ہو اور منزل پر پہنچنے سے پہلے ہی مر جائے، اور تم جو قافلے کے پیچھے دوڑتے چلے آ رہی ہو، نہ تم نے کچھ کھایا نہ پیا، اس قدر سختیاں تم نے اٹھائیں اور تم بالکل صحیح سلامت ہو، تو یہ حیرت کی بات نہیں ہے؟ یہ سن کر درویش مسکرایا اور کہنے لگا، کیا تم لوگ اس بات سے غافل ہو کہ موت کا ایک دن معین ہے؟ بہت سے ایسے بیمار ہوتے ہیں جن کی صحت صحیح ہونے کی کسی کو امید نہیں ہوتی، مگر وہ زندہ ہیں اور ان کا تیماردار صحیح سالم ہونے کے باوجود مر گیا ہے۔
اور سامعین، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام صبح امید اپنے اختتام کو پہنچا۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
سامعین، اب آپ سماعت فرمائیں گے پروگرام یادوں کے جھروکے، اور اس کے بعد آج کے دن کے دعا پر ہماری اس وقت کی نشریات کا اختتام ہوگا۔ یہ نشریات آپ ریڈیو تہران سن رہے ہیں، تو لیجیے سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے، اور اپنے میزبان کو اس وقت کی نشریات سے یہیں پر اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں، تہا شمیم کا سلام قبول کیجیے۔ آج کا پروگرام ماضی میں 25 اسفند، 1 شعبان اور 15 مارچ کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ سامن، یکم شعبان سن 531 ہجری قمری کو آل خجند کے ایک ممتاز اور اہم فقیہ محمد بن ثابت کا انتقال ہوا۔ انہوں نے فقہ کی تعلیم اپنے والد ابو بکر خجندی سے حاصل کی۔ وہ اپنے دور کے فاضل علماء سے علم حدیث حاصل کرتے رہے۔ کچھ عرصے بعد بغداد کے مدرسے نظامیہ میں معلمی اختیار کر لی۔ قابل ذکر ہے کہ آل خجند کا عراق کے ایک علاقے خجند سے تعلق تھا، اور ان کا خاندان فقہا اور دانشوروں پر مشتمل تھا۔ 5ویں صدی سے 7ویں صدی ہجری قمری تک اس خاندان کو لوگوں میں بہت شہرت حاصل تھی۔ یکم شعبان سن 693 ہجری قمری کو 7ویں صدی ہجری قمری کے معروف فقیہ و ادیب غیاث الدین ابو مظفر عبد الکریم بن احمد نے، جو سید ابن طاؤس کے لقب سے معروف ہیں، عراق کے شہر کاظمین میں وفات پائی۔ وہ سن 648 ہجری قمری میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے 11 سال کی عمر میں قرآن کریم حفظ کر لیا۔ اس کے بعد ادبی علوم میں مہارت حاصل کی اور اپنے دور کے دانشوروں جیسے خواجہ نصر الدین طوسی سے قصبے فیض کیا۔ ان کی لکھی کئی کتابیں اب بھی موجود ہیں جو عربی میں ہیں، ان میں لحوف کو کافی شہرت حاصل ہے۔ پندرہ مارچ سن 1798 عیسوی کو مشہور فرانسیسی فلسفی اور ریاضیداں اگوسٹ کامٹے پیدا ہوئے۔ وہ 18 سال کی عمر میں ہی ریاضی کے پروفیسر بن گئے اور ریاضی کی تدریس شروع کر دی۔ فلسفے میں انہوں نے ایک دیگر فرانسیسی فلسفی سینٹ سائمن کے نظریات سے بہت استفادہ کیا اور اپنے مکتب فلسفہ پوزیٹیوئزم کی بنیاد رکھی۔ 1857 عیسوی میں اگسٹ کامٹے کا انتقال ہوا۔ پندرہ مارچ سن 1877 عیسوی کو دنیا کرکٹ میں پہلا ٹیسٹ میچ کھیلا گیا۔ یہ میچ آسٹریلیا کے شہر میلبورن میں آسٹریلیا اور انگلستان کے درمیان کھیلا گیا۔ اس میچ میں آسٹریلیا نے پہلے بیٹنگ کی۔ انگلستان کے کھلاڑی ایلفریڈ شاہ نے ٹیسٹ کرکٹ کی پہلی گیند پھینکی اور آسٹریلیا کے کھلاڑی چارلس بینر مین نے پہلی گیند کھیلی۔ چارلس بینر مین نے مجموعی طور پر 165 رن بنائے اور ٹیسٹ کرکٹ کی تاریخ کی پہلی سنچری بنانے کا اعزاز بھی حاصل کیا۔ یہ میچ آسٹریلیا نے 45 رنوں سے جیت لیا۔ یکم شعبان سن 1266 ہجری قمری کو جید عالم دین شیخ محمد حسن نجفی کا، جو صاحب جواہر کے لقب سے معروف ہیں، انتقال ہوا۔ صاحب جواہر نے اپنے نظریات اور تحقیقات کو بہت سلیس اور دلکش انداز میں پیش کیا ہے۔ کتاب جواہر الکلام اہمیت کے لحاظ سے فقہ کی بہت گرابہا کتاب ہے۔ اس میں تمام فقہی حتیٰ فروعی مسائل بھی بڑے مدلل انداز میں گہرائی و گیرائی کے ساتھ بیان ہوئے ہیں۔ انہوں نے کتاب 25 سال کی عمر میں لکھنی شروع کی اور 5 سال میں مکمل ہوئی۔ پچیس اسفند سن 1285 ہجری شمسی کو معروف ایرانی شاعرہ پروین اعتصامی ایران کے شمال مغربی شہر تبریز میں پیدا ہوئیں۔ انہوں نے ایک علمی اور ادبی گھرانے میں آنکھ کھولی۔ ان کے والد یوسف اعتصام الملک اپنے زمانے کے نامور مترجم اور مصنف تھے۔ پروین اعتصامی نے فارسی اور عربی ادب کی تعلیم اپنے والد سے حاصل کی۔ ان میں بچپن سے ہی شعرگوئی کی صلاحیت موجود تھی۔ طالب علمی کے زمانے میں وہ اسکول کی بہترین طالبہ تھیں اور تعلیم مکمل کرنے کے بعد تدریس میں مشغول ہو گئیں۔ پروین اعتصامی اپنے والد کے ملکی اور غیر ملکی سفر میں ہمیشہ ان کے ہمراہ رہیں۔ ان کے اشعار عرفانی، اخلاقی اور دینی موضوعات پر مشتمل ہیں۔ پروین اعتصامی نے صرف 35 سال کی عمر پائی۔ پندرہ مارچ سن 1854 عیسوی کو جرمنی کے ممتاز ڈاکٹر اور ماہر عضویات ایمل ایڈولف ون بیرنگ پیدا ہوئے۔ انہوں نے اپنی تعلیم مکمل کر کے متعدی بیماریوں کی تشخیص اور روک تھام کے بارے میں اپنے زمانے کے فرانسیسی کیمیاداں لوئی پاسچر کی تحقیقات کو جاری رکھا اور اچھی ترقی و پیش رفت کی۔ ایمل ایڈولف ون بیرنگ کو سن 1901 عیسوی میں طب کے شعبے میں نوبل انعام سے نوازا گیا۔ طب کے شعبے میں پہلا نوبل انعام تھا۔ سن 1917 عیسوی میں ایمل بیرنگ کا انتقال ہو گیا۔ پندرہ مارچ سن 1989 عیسوی کو مصر کے شمال مشرق میں واقع علاقہ تابا صہیونی حکومت کے سالہ سال کے قبضے کے بعد آزاد ہوا۔ 1967 کی جنگ کے دوران صہیونیوں نے اس علاقے پر قبضہ کر لیا تھا۔ البتہ 1987 میں کیمپ ڈیوڈ سمجھوتے پر دستخط کر کے صہیونی حکومت نے اس بات کا اقرار کیا تھا کہ وہ صحرائے سینا مصر کو واپس کر دے گی۔ چنانچہ اس نے صحرائے سینا کے بعض علاقوں کو خالی کر دیا، لیکن تابا جیسے اہم علاقے پر اپنا قبضہ برقرار رکھا۔ آخر کار 1989 میں صہیونی حکومت نے متعدد ادوار کے مذاکرات کے بعد اور عالمی دباؤ سے مجبور ہو کر یہ علاقہ خالی کر دیا۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرما رہے تھے، اور اب سماعت فرمائیں آج کے دن کی دعا۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد لله الذي لم يشهد أحدا حين فتر السماوات والأرض بل اتخذ معينا حين برأ النسماء لم يشارك في الإلهية ولم يظهر في الوحدانية وانقاد كل عظيم لعظمته فلك الحمد متواترا متسقا ومتواليا مستوسقا وصلواته على رسوله أبدا وسلامه دائما سرمدا اللهم اجعل أول يومي هذا صلاحا وأوسطه فلاحا وآخره نجاحا وأعوذ بك من يوم أوله فزع وأوسطه جزع وآخره وجع اللهم أولني في كل يوم اثنين نعمتين منك ثنتين سعادة في أوله بطاعتك ونعمة في آخره بمغفرتك يا من هو الإله ولو يغفر الذنوب سواه برحمتك يا أرحم الراحمين.